عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم. قابل احترام دوستو، بزرگو، تراوی میں سورہ یوسف بھی پڑھا گیا ہے. قرآن کریم کی ان سورتوں میں سے ایک سورت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بہترین سورت فرمایا، احسن القصص، بہترین واقعات، ہر پہلو سے، ہر اعتبار سے اس کے مضامین واقعی ہم سب کے لیے بڑے رہنما ہیں. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز میں جب سورہ یوسف پڑھتے تو آخری صف تک لوگ روتے تھے، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے جلیل القدر پیغمبر، ظاہر اور باطن کے اعتبار سے اتنے خوبیوں والے کہ خوبصورتی بھی اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ پیمانے پر عطا فرمائی تھی، اور صفات اور اندر کی خوبیاں تو کیا کہنے، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، کہ چار پشتوں تک ان کا نسب جو ہے نبوت کا چل رہا ہے. ایسا پاکیزہ خاندان، ایسا مقدس گھرانہ، لیکن ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائشیں آئیں، جو حالات آئے کہ کیسے اللہ کے مقرب بندے تھے، ان پر کیا حالات آئے، اور پھر یہ واقعہ سن کر پھر ہمیں اس بات کی امید بھی ہوتی ہے کہ حالات کے بعد اللہ تبارک و تعالی انعامات کے دروازے کھولتے ہیں، تنگیوں کے ساتھ اللہ تعالی آسانیاں لاتے ہیں، جسے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے. بچپن میں خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج جو ہے سجدہ کر رہے ہیں. والد محترم کو خواب سنایا تو والد نے کہا کہ اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرو. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہ گئے. یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ واقعی آگے چل کر بہت بڑی شخصیت ہونے والی ہے. دوسرے جتنے بھائی تھے، 11 بھائی، ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت باپ کے دل میں اپنوں سے زیادہ دیکھی، تو ان کے دل میں حسد پیدا ہوا. تو فوراً ایک مرتبہ انہوں نے ایک پروگرام بنایا، اور مقصد یہ تھا کہ باپ کا قرب حاصل کریں. ایک مرتبہ کہنے لگی ابا سے، اذ قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا ونحن عصبة، ہم طاقتور ہیں، ہم مضبوط ہیں، اور آپ ہم سے زیادہ یوسف سے محبت کرتے ہیں. انا ابانا لفی غلال مبین، لگتا ہے آپ جو ہے غلطی پر ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ بات کہی تو یعقوب علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، اور بھائیوں نے مل کے مشورہ کیا کہ ہم اپنے والد کا قرب چاہیں، کیونکہ والد نبی تھے، ایک تو باپ کا قرب اور دوسرا نبی کا قرب. لیکن بس راستہ انہوں نے غلط اپنایا. کیا کیا کہ بیٹھ کے مشورہ کیا کہ کیسے اس چیز کو راستے سے ہٹائیں. ایک نے کہا اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دیں، او اطرحوه ارضا یخلو لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین، یا کہیں لبے سڑک کوئی ایسا گڑا نظر آئے تو وہاں جا کے ڈال دیں تاکہ یہ چیز راستے سے ہٹ جائے اور ہم والد کا قرب حاصل کر لیں، اور بعد میں ہم اللہ سے توبہ کر کے نیک بن جائیں. اب یہ پلان بنا کر یہ والد صاحب کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، یا ابانا مالک لا تأمننا علی یوسف، ابا جان آپ یوسف کے معاملے میں ہم پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے کہ آپ ہمارے ساتھ انہیں بھیجیں، ہم انہیں کھلائیں گے، پلائیں گے، گھمائیں گے، سیر و تفریح کریں گے، اور ہم پر بھروسہ کریں، ہم بہت ہی حفاظت کرنے والے ہیں. تو والد نے کہا کہ نہیں، انی لیحزننی ان یخافو، کہ مجھے خوف ہے اس بات کا، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ کوئی بھیڑیا ان پہ حملہ نہ کر لے. تو لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بچوں نے خوب تسلی دلائی، یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا. جب تک باپ کی نگاہ میں تھے تو بڑے اکرام کے ساتھ اپنے بھائی کو کندھے پہ بٹھا کر ایک دوسرے کو لے جا رہے تھے. کبھی ایک بھائی کندھے پہ بٹھا رہا، کبھی دوسرا بھائی کندھے پہ بٹھا رہا ہے، اور والد محترم دروازے کے پاس کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو کس حال میں لے جا رہے ہیں. جیسے ہی والد کی نگاہ سے غائب ہوئے تو یوسف علیہ السلام کو اٹھا کے زمین پہ ڈال دیا. ایک بھائی نے جو ہے پیروں سے مارنا شروع کیا، ایک بھائی نے ڈنڈے سے مارنا شروع کیا. اچھا تم والد کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اچھا تم ہمارے درمیان رکاوٹ بننا چاہتے ہو، اور انہیں جو ہے نا باندھ کے رکھ دیا، اور یہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اور بات چیت کر رہے ہیں کہ کہاں پہ ان کو ڈالیں، کس غار میں ان کو پھینکیں، کس گڑے میں انہیں ڈالیں. یوسف علیہ السلام 7 سال کے یا 12 سال کے ہیں، سن رہے ہیں اور گھبرا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اس کو یہ چیز اللہ تعالیٰ سے بے خبر نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کو پورا علم ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کس کے ساتھ، اور یہ بچہ کیا ہونے والا ہے آئندہ چل کر. کوئی چیز اللہ سے بے خبر نہیں. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کی پلاننگ، اللہ تعالیٰ کا نظام کیسا چل رہا ہے. چنانچہ جب سب کچھ کھانے پینے سے پارے ہو گئے تو ایک پرانے زمانے کا جو ایک کنواں تھا اس میں اٹھا کے انہیں ڈال دیا. جیسے ہی ڈالا، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا جبرائیل کو کہ جبرائیل جا کے ہمارے اس بندے کو بچاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے پوری حفاظت، انہوں نے پوری ہر طرح کی تدبیر کی انہیں ختم کرنے کی، لیکن اللہ نے پوری تدبیر کی یوسف کو بچانے کی. واللہ غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ کا فیصلہ ہمیشہ غالب رہتا ہے، اس بات کو اکثر لوگ جانتے نہیں. اب یوسف علیہ السلام کے بھائی وہاں سے واپس آئے گھر، اس حال میں آئے کہ ان کے کرتے کو کچھ بکری کا خون لگا کر روتے ہوئے آئے، اور آ کر کہنے لگے ابا جان، وجاؤ اباہم عشاء یبکون، روتے ہوئے آئے کہہ رہے ہیں کہ یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا فاكله الذئب. ہم کھیل رہے تھے، دوڑ لگا رہے تھے، سامان کے پاس یوسف کو بٹھایا تھا کہ اچانک ایک بھیڑیا آیا اور اس نے حملہ کر دیا اور یوسف کو اس نے ختم کر دیا، اور گواہی کے طور پر ان کا کرتا پیش کیا. یوسف علیہ السلام کچھ نہیں بولے، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر کیا دل سے بھی اور زبان سے بھی، کوئی لفظ نہیں کیا، اور کہنے لگے میں اللہ ہی سے مدد طلب کروں گا اس چیز کے بارے میں جو تم کہہ رہے ہو. اب یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام پر حالات شروع ہوئے. دیکھیں جب دنیا میں انسان زندگی گزارتا ہے تو غیروں سے بھی تکلیفیں پہنچتی ہیں، اپنوں سے بھی تکلیفیں پہنچتی ہیں. اپنوں میں اپنے یہ بھائی ہیں، یہ ایک باپ کے بچے ہیں، انہوں نے اتنا انہیں تکلیف پہنچایا، اور یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے اللہ تعالیٰ. کیوں؟ اس لیے کہ مکی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان والوں سے تکلیفیں پہنچ رہی تھیں. پھوپھی تکلیف پہنچا رہی ہے، چچی تکلیف پہنچا رہی ہے، چچا تکلیف پہنچا رہے ہیں. عجیب بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں میں کوئی مخالف نہیں تھی، ساری پھوپھیاں ایمان لائی. چچاؤں میں جو ہے نا، چچاؤں میں حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بقیہ جو ہے نا سارے کے سارے مخالف، ساتھ نہیں دیے. اور جتنے بھی چچازاد بھائی ہیں سب ہیں جب مخالف بنے ہوئے. اب یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا کر تسلی دے رہے ہیں اور ہمیں ایک سبق دے رہے ہیں کہ جب ہم زندگی گزاریں تو جب گھروں کے ماحول میں، خاندان کے ماحول میں اپنوں سے جب تکلیف پہنچتی ہے، اپنوں سے جب ایذا پہنچتی ہے، تو ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، پیغمبر کا کیا طریقہ رہا ہے. درمیان کا سارا واقعہ چھوڑ دیں، سب جانتے ہیں کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام چند درہموں کے بدلے میں بازار میں بیچے گئے، پھر انہیں جو ہے نا زلیخا کے سامنے زبردست امتحان دینا پڑا، پھر جیل میں ایک عرصے تک رہے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑے عرصے کے بعد اللہ نے انہیں مصر کا تخت اللہ نے انہیں نصیب فرمایا. اب یہاں دیکھیں، اب ادھر مصر میں وہ شاہی تخت کے مالک ہیں اور ادھر فلسطین میں قحط پڑا ہے. جو بھائی یوسف علیہ السلام کو اتنا نقصان پہنچائے، ان کے بچپن پر رحم نہیں کیے تھے، وہ بھائی اپنی بھوک کی اپنے فاقے کی شکایت لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد یوسف علیہ السلام، اب ظاہر سی بات ہے چھوٹا بچہ بڑوں کو دیکھتا ہے تو پہچان لیتا ہے، بڑا جب چھوٹے کو دیکھتا ہے تو اس کے بڑکپن میں نہیں پہچانتا، کیونکہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے چہرہ بدل جاتا ہے، لیکن ایک آدمی بڑا ہو جائے تو اس کا چہرہ کہاں سے بدلے. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیکھا تو پہچان لے، یہ تو میرے بھائی ہیں. او یوسف علیہ السلام نے کہا وہ اصل بھائی کہاں ہے بنیامین، ان سے پوچھا کہاں ہے وہ، کہنے لگے وہ تو گھر پہ، جاؤ اس کو لے کے آؤ اور میں دوں گا تمہیں کھانے پینے کی چیزیں. وہ گئے اور جا کے لے کے آئے، اور پوچھا یوسف علیہ السلام نے وہ تمہارا ایک اور بھائی تھا وہ کہاں ہے، یوسف علیہ السلام پوچھ رہے ہیں وہ تمہارا ایک اور بھائی تھا وہ کہاں ہے، کہنے لگے کون، کہنے لگے وہ یوسف. وہ لوگ سوچنے لگے جو کام ہم نے کیا وہ ہمارے علاوہ اور یوسف کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. فوراً کہنے لگے قالوا انک انت یوسف، اوہ تم ہی یوسف لگتے ہو، تم ہی یوسف ہو، اس لیے کہ جو پروگرام ہم نے بنایا وہ ہمارے اور اس کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں تھا، اور تم یہ بات کیسے پوچھ رہے ہو. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا چھوڑو ساری بات، قال انا یوسف وهذا اخي قد من الله علينا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین. تو سارے بھائی شرمندہ ہو گئے کہ ہم نے بھائی کے ساتھ کیا کیا، اور انہوں اور یہ جو ہے نا ہم کو پہچان کر ہمارے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام والسلام نے بھائیوں نے سارے کے سارے حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگنے لگے. حضرت یوسف علیہ السلام والسلام نبی بھی تھے بھائی بھی تھے، اور فرمایا میں تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ سے بھی میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، جو زیادتی تم نے مجھ پر کی ہے وہ زیادتی اللہ معاف کرے. یہ پیغمبر کے اخلاق ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جب کوئی تم پہ زیادتی کرے فاعف عنہم، پہلے اسے معاف کرو، واستغفر لہم، دوسری چیز اس کے لیے اللہ سے معافی مانگو. کتنے ہمارے پیارے اخلاق ہیں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی زیادتی کرے تو کیا کریں، سب سے پہلے معاف کرنا، اور جو زیادتی اس نے ہم پر کی ہے ہم اللہ سے معافی مانگنا ہے، اللہ اس بندے کو معاف کر دے اس نے ہم پہ زیادتی کی ہے. یہ اخلاق ہیں. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے یہ کرتا ہے لے جاؤ، اور جا کے والد محترم جن کی بینائی روتے روتے جا چکی ہے یہ کرتا انہیں دے دو. عجیب بات دیکھیں، دو مفت کرتا لے جا رہے ہیں یہی بھائی. پہلے بچپن میں کرتا لے گئے خون سے رنگین کر کے، اور وہ کرتا والد کو پیش کیے تو والد کا غم بڑھ گیا، اور ایک چالیس سال کے بعد یوسف علیہ السلام اپنا کرتا دے رہے ہیں لے جاؤ اس کرتے کو اور والد کو دے دو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی. چنانچہ وہ کرتا لے گئے. عجیب اللہ کا نظام ہے، اس وقت کرتا لے گئے یعقوب علیہ السلام کی غم کا ذریعہ بن گیا، اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس یہ کرتا لے جا رہے ہیں شفا کا ذریعہ بن رہا ہے. ابھی کرتا لے کے پہنچے ہی تھے فوراً کہنے لگے انی لاجد ریحا یوسف، میں تو یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، میں تو یوسف کی خوشبو. جیسے یعقوب علیہ السلام والسلام کے پاس بچے پہنچے اور کرتا دیا، اس کرتے کو جیسے ہی چہرے پہ ڈالا تو ان کی بینائی لوٹ آئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے سارے حالات سنائے، ان کی وہاں کی حکومت کے، ان کی بادشاہت کے، ان کے دینی حالات سنائے. حضرت یعقوب علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور فرمایا بچوں جب بھی خوشخبری کوئی لے کے آتا ہے تو سنت یہ ہے کہ اسے کوئی انعام دیں، میرے پاس مال نہیں ہے کیونکہ گھر میں فاقہ چل رہا تھا، تقریباً ایک روایت کے مطابق 3 دن، ایک روایت کے مطابق 5 دن کا فاقہ یعقوب علیہ السلام کے گھر میں چل رہا. کہنے لگے میرے پاس کوئی چیز کھانے پینے کی ہے نہیں کہ میں تمہیں جو ہے انعام میں دوں، لیکن ایک انعام میں تمہیں دیتا ہوں اس خوشخبری کے لانے پر. وہ انعام کیا ہے؟ ایک دعا دوں گا. وہ دعا کیا ہے؟ اللہ تمہیں موت کی سختی سے تمہاری حفاظت فرمائے. کتنی بڑی دعا. چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو خوش, یہ سنت ہے کہ جب کوئی خوشخبری سنائے, خوشخبری لے کر آئے, اسے تحفہ دینا. یہ نبیوں میں رہا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, صحابہ کا, حضرت ام حبیبہ ازواج مطہرات میں سے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں, ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی. یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حبشہ کی ہجرت کی تھی اپنے شوہر کے ساتھ. وہاں جانے کے بعد ان کا شوہر مرتد ہو گیا اور وہ اکیلی وہیں رہی حبشہ میں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت فرما گئے. آپ مدینہ جانے کے بعد ایک عرصے کے بعد آپ کو معلوم ہوا ام حبیبہ حبشہ میں ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں, وہ اکیلی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ کو خط لکھا نجاشی کو کہ تم میری طرف سے نکاح کا پیغام ان تک پہنچاؤ, اگر وہ نکاح کرنا چاہیں تو میں تیار ہوں. تو بادشاہ نے اپنے خادمہ کو بلایا اور کہا کہ جاؤ ام حبیبہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام دو. جب وہ خاتون حضرت ام حبیبہ کے پاس یہ پیغام لے کر گئی, خوش ہو کر ام حبیبہ کے پاس جتنے زیورات تھے سارے خوشی میں اتار کے دے دیے. اور نجاشی نے پوچھا تو کہنے لگی یہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ جب کوئی خوشخبری سناتا ہے تو اس کو ہم اس طرح تحفے دیتے ہیں. تو بہرکیف حضرت یعقوب علیہ السلام نے تحفہ دیا, اور پھر یعقوب علیہ السلام اپنے سارے بچوں کو لے کر, سارے خاندان والوں کو لے کر نکلے. اب نکلے تو نکلے سبحان اللہ اس اعتبار سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام 400 سپاہیوں کے ساتھ شہر کے باہر کھڑے ہو کر اپنے والدین کا, اپنے بھائیوں کا استقبال کر رہے ہیں, اور استقبال کر کے بڑے اکرام سے انہیں بلایا اور ورفع ابویہ علی العرش, اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور اپنے بھائیوں کو ان کی جگہ بٹھا رہی. کون بھائی ذرا سوچے جنہوں نے کیسی زیادتی کی تھی, کیسا. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا وما زاد اللہ رجلا بعفو الا عزا, کسی شخص پر زیادتی ہوتی ہے اگر وہ معاف کرتا ہے تو اللہ اسے عزت دیتے ہیں. عزت اللہ کی طرف سے آتی ہے. واقعی امام مالک کے پیٹ پر کوڑے پڑ رہے تھے اور امام مالک مدینے کے گلیوں میں اعلان کر رہے ہیں کوئی مجھے نہیں جانتا تو جان لے میں امام مالک ابن انس ہوں, مالک ابن انس ہوں, جن جن لوگوں نے مجھے کوڑے سے مارا ہے میں نے انہیں معاف کر دیا. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ خلق قرآن کا جو مسئلہ اٹھا, کتنے کوڑے ان کو روزانہ مار رہے تھے لیکن شام آتی تو کہتے میں انہیں معاف کر دیا. شاگردوں نے پوچھا حضرت کتنی زیادتی کر رہے, کتنی بڑی بات فرمائی, میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن میری وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی عذاب میں مبتلا ہو, میں اسے معاف کر دیتا ہوں. سونے سے پہلے معاف کیوں, صرف اس وجہ سے میں معاف نہیں کروں گا تو اس زیادتی کی پکڑ اللہ اس کے پاس کریں گے, کیونکہ حقوق العباد میں بندہ جب تک معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ پوچھ لے. یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ, اللہ ہمیں دوستو جو ہم پڑھتے ہیں بولتے ہیں واقعی اللہ ہماری طبیعتوں میں ہمارے مزاجوں میں وہ صفات پیدا کرے. صحیح حقیقت کیا ہے دیکھیں, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بہت سے مضامین ہیں, ایک مضمون بھی اگر ہم آج لے لیں کہ گھر کے بھائیوں نے اتنی زیادتی کی, ذرا بھی دل میں کوئی چیز انہوں نے نہیں رکھی. جو آدمی دل میں کسی چیز کو پالتا ہے نا وہ میٹھی نیند سوتا ہی نہیں, وہ میٹھی نیند. اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے انتقام کا جذبہ جب دل میں ہوتا ہے تو اس کی نیند سے مٹھاس ختم ہو جاتی ہے. جو آدمی معاف کرنے کی صفت پیدا کر لیتا ہے وہ آرام سے نیند سو جاتا ہے. ہاں ایک آدمی پہ زیادتی ہوئی وہ طے کر لے میں معاف کرنا ہے اس کو, اس کی نیند دیکھیں کیسی ہوتی ہے. ایک آدمی پر کسی نے زیادتی کی اب اسے میں نہیں چھوڑوں گا, اس کو میں اس سے بات کروں گا, میں اس کو پوچھوں گا, اب رات میں اس کی نیند دیکھیں بستر پہ کروٹ لیتا رہے گا لیکن اس کی نیند برائے نیند ہوگی. اسی لیے ترغیب دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, امام بخاری رحمت اللہ علیہ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں, ان کے خادم جو ہے نا سالن لے کے فوراً نکلے فوراً, تو اچانک جو ہے نا ان کا پیر جو ہے دسترخوان پر لگ گیا اور کوئی سالن کوئی چیز کھانے کی رکھی ہوئی تھی جس سے گر گئی. امام بخاری نے فرمایا دیکھ کے نہیں چلتے تم, تو فوراً اس نے جواب میں کہا خادم نے کہ جگہ ہی کہاں ہے کہ میں دیکھ کے چلوں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو بہت غصہ آیا. ایک تو خادم, دوسرا جواب دے. فوراً کہا تو آزاد ہے, تو آزاد ہے, اور ہدیہ دے کے اس کو روانہ کر دیا. تو شاگرد نے پوچھا, حضرت کیا بات ہے, آپ وہ آپ کو جواب دے رہا ہے اور آپ اس کو آزاد کر رہے ہیں. حضرت نے فرمایا, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث میں نے سنی ہے, مطلب ایک مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, اے آدم کی اولاد, جس وقت تجھے غصہ آئے اس غصے کو تو اگر پی لے, جس دن تجھے مجھے غصہ آئے گا میں اس غصے کو معاف کر دوں گا, اور میں سب سے زیادہ مستحق ہوں اس بات کا کہ میں اللہ کے غضب سے اپنے کو بچاؤں. لہذا یہ ہمارے اکابر تھے جو مغفرت اور رحمت کے بہانوں کو تلاش کرتے تھے کہ کہاں کہاں اللہ نے اپنی مغفرت چھپائی ہے. تو یعقوب علیہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پوری سب کچھ بھلا دیے اور اپنے بھائیوں کو اکرام اور اعزاز کے ساتھ اور انہیں بالکل اعلیٰ جگہ پہ بٹھا رہے, اور بٹھا رہے. بھائیوں نے جیسے ہی دیکھا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ان کا جو دبدبا تھا, ان کی جو حکومت تھی, ان کی جو نبوت کا نور تھا, وَخَرُّ لَهُ سُجَّدًا, سب کے سب سجدے میں چلے گئے, سارے کے سارے سجدے میں چلے گئے. جیسے ہی سجدہ کون سا روایت دیکھیں, وہ سجدہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ سجدہ اصل میں یہ سجدہ سجدہ شکر تھا اللہ کے لیے, لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں اصل میں یہ سجدہ سجدہ عبادت نہیں, سجدہ تعظیمی ہے, اس لیے کہ سجدہ عبادت سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے کسی شریعت میں جائز نہیں, لیکن تعظیمی سجدہ پچھلی قوموں اور امتوں میں رہا ہے. اس امت میں حرام ہے کہ کوئی کسی کو عظمت کا بھی سجدہ نہ کرے, لیکن یوسف علیہ السلام کی شریعت میں یہ ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے, روایت میں آتا ہے ایک اونٹ آیا, اونٹ آ کے سجدے میں چلا گیا آپ کے سامنے. صحابہ کہنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اونٹ آپ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے, ہم تو اس سے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں, ہرگز نہیں, سجدہ صرف اللہ کا حق ہے, سجدہ صرف اللہ کا حق ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں ایک عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے سامنے سجدہ کرے, لیکن سجدہ صرف اللہ کے لیے. چنانچہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچوں کو اپنے بھائیوں کو بٹھایا, اور یوسف علیہ السلام جب سجدے میں گئے تو کہنے لگے, ابا جان, ھذا تعبیر رؤیا, یہ میرے خواب کی تعبیر ہے, جو میں 7 سال کی عمر میں دیکھا تھا آج 40 سال کے بعد اس کی تعبیر. دو چیزیں ہیں دوستو, خواب اور دعا, خواب اور دعا. آدمی رات خواب میں دیکھتے ہی صبح میں جو ہے تعبیر سوچتا ہے. خواب کی بات آئی تو ایک بنیادی بات بتاؤں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, سنت تھی کہ خواب ہمیشہ دن میں معلوم فرماتے, تعبیر ہمیں دن میں پوچھنا چاہیے, رات میں خواب کی تعبیر پوچھنے سے منع کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ فجر کی سلام پھیرنے کے بعد خواب کی تعبیر بتاتے, خواب پوچھتے, یا اگر کوئی نہیں دیکھا تو اپنا خواب بتاتے. اسی لیے سنت ہے فجر کے بعد, اگر نہیں ہو سکا دن میں آدمی یا نہیں رات میں خواب کی تعبیر. ہاں, بعض چیزیں ہیں جس سے تعبیر ضائع ہو جاتی ہے, اس میں ایک چیز ہے کہ جب آدمی خواب رات میں پوچھے, اور ایک چیز ہے کہ خواب کی تعبیر آدمی غیر اہل سے پوچھے, نا اہل سے پوچھتا ہے وہ تعبیر بھی ضائع ہو جاتی ہے. اسی لیے اور اصل چیز اس میں ایک اور بات ہے, خواب اصل نہیں ہے, اصل تعبیر اصل ہے. آدمی بعض مرتبہ اچھے اچھے خواب دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے, نہیں, خواب بعض مرتبہ اچھا ہوتا ہے لیکن اس سے کیا اشارہ, وہ اصل مقصود ہے. اصل میں خواب کے اندر خواب اصل نہیں ہے, خواب کی تعبیر اصل ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے قریب اللہ اپنے بندوں کو زیادہ خواب بتانا شروع کرتے ہیں, اور اس خوابوں کے ذریعے سے اللہ رہبری فرماتے ہیں. قیامت کے قریب حالات جب آتے ہیں کیا کریں کیا نہ کریں, خوابوں کے ذریعے سے اللہ امت کی رہبری فرماتے ہیں. تو بہرکیف میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خواب دیکھے تھے 7 سال کی عمر میں, اور اس کی تعبیر کب ہو رہی ہے. دعا کا بھی یہی مسئلہ ہے, بندہ جب دعا مانگتا ہے اللہ سے, اللہ اس کی دعا فوراً قبول فرماتے ہیں, لیکن اس دعا کا ظہور جو ہوتا ہے وہ کبھی جو ہے نا اللہ جانتے ہیں, وہ علیم ہے, وہ حکیم ہے, کب اس دعا کا ظہور کب ظاہر کرنا. بندہ کیا سوچتا ہے کہ میں مانگوں تو جیسے رات میں جو ہے نا بہترین گھی کھا کے صبح میں دال دیکھتا ہے کہ سرخ ہوئے نہیں ہوئے, آدمی مزاج ہے, فوراً جو ہے نا دعا مانگتے ہی جو ہے نا گھر جا کے دیکھتا ہے کہ بھائی بیوی صحیح ہوئی، بچے اطاعت میں آئے، ہاں بینک بیلنس بڑھ گیا، چیکنگ اکاؤنٹ کھول گیا. ایسا نہیں ہے، خواب کا مسئلہ، دعا کا مسئلہ ایسا ہی ہے. خواب دیکھیں کبھی اور ظہور اس کی تعبیر کا بعد میں ہو رہی. دعا مانگتے ہیں ایک وقت میں، قبولی قبول تو ہو گئی دعا، یہ پکی بات ہے، لیکن قبولیت کا ظہور جو ہوتا ہے وہ کب ہوتا ہے؟ سبحان. ایک بات میں کہہ کے اپنی بات ختم کروں، یوسف علیہ السلام کی سیرت میں ایک بڑی عجیب بات دیکھیں، اس کو ہمیں سیکھنا ہے. زندگی آزمائشوں میں گزری، اور جب اللہ تعالیٰ نے خوشی کے دروازے کھولے تو اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے خوشیوں کو یاد کیا، غموں کو یاد نہیں کیا. اس میں بہت بڑا سبق ہے، جو آدمی غموں کو یاد کرتا ہے وہ ہمیشہ غمگین رہتا ہے، جو آدمی زندگی میں خوشیوں کو یاد کرتا ہے، یاد رکھتا ہے، وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے. یوسف علیہ السلام والسلام جب تخت پہ بیٹھ گئے، ماں باپ آ گئے، سب خاندان والے آ گئے، اب اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور یہ نہیں کہہ رہے اللہ تو نے میرے بھائیوں سے پٹوائی کروائی، تو نے مجھے جو ہے کہاں پہ تو نے مجھے جو ہے کنویں میں پھکوایا اور وہاں جیل میں بھجوایا، کچھ ایک برائی کا بھی ذکر نہیں کیا. کہنے لگے وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انه هو العلیم الحکیم. کیسا علیم ہے، کیسا حکیم ہے، سبحان اللہ، کہ اس نے مجھے جیل سے نکالا، یعنی کہ جیل میں بھیجا، یعنی جیل سے نکالا، اور میرے خاندان والوں کو جو دیہات میں تھے وہاں سے ان کو نکال کر شہر میں لایا. اے اللہ کتنا بڑا تیرا احسان ہے. خوشیوں کو یاد کر رہے ہیں، خوشیوں، یہ سکھایا جا رہا ہے زندگی میں کہ آدمی ہمیشہ کیا دیکھے، خوشیوں کو دیکھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانت میں سخت درد تھا. ہمارا مزاج کیا ہے، ہم ہمیشہ شکایتوں کو لے کے بیٹھتے ہیں، اللہ کی جو نعمتیں دائیں بائیں ہیں ان کو پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے، جس کی وجہ سے مزاج میں ناشکری پیدا ہوتی ہے اور آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے. حضرت معاویہ کے دانت میں درد ہے، بہت سخت قسم کا درد. لوگ تعزیت کے لیے پہنچے، خیریت ہے، خیریت ہے، تو حضرت کیا کہنے لگے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. کیا ہے حضرت؟ درد ہے. کہنے لگے اللہ کا شکر ہے، یہ درد جو ہے پیٹ میں نہیں ہے، یہ درد پیر میں نہیں ہے، یہ درد جو ہے نا میرا پیر صحیح سالم، میرا پیٹ صحیح سالم، میری آنکھ صحیح سالم، دانت میں درد ہو رہا ہے. محمد ابن نافع رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، پیر میں زخم آ گیا. لوگ حضرت کی عیادت کے لیے پہنچے، کہنے لگے حضرت خیریت ہے؟ کہہ رہے الحمدللہ، یہ زخم زبان پہ بھی ہو سکتا تھا لیکن اللہ نے بچایا، یہ زخم جو ہے پیٹ میں بھی ہو سکتا تھا اللہ نے بچایا، یہ زخم اگر آنکھ میں ہوتا تو کیا ہوتا. یعنی کتنا یہ آدمی کی مثبت سوچ، پازیٹیو سوچ جو ہے نا، یہ آدمی کے اندر خوشیاں لاتی ہے، اور آدمی جو ہے نا اس سے امید کے ساتھ جیتا ہے. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اندر یہ بہت بڑی بات ہے. ایک بڑا عرصہ آزمائشوں میں گزرا، لیکن جب اللہ نے خوشیاں دی تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، خوشیوں کو یاد کرتے رہے، کبھی بھول کر بھی انہوں نے اس آزمائش کو یاد نہیں کیا. اللہ تعالی ہمیں ان واقعات سے رہبری لینے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. أي الله يرحمت وعلي عشرك آخر رافه. اے اللہ ہماری، اے اللہ پوری امت پر رحم کے کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ پوری انسانیت پر اپنی رحمت کی چادر پھیلا دے. اے اللہ تو نے خود قرآن میں کہا کہ میری رحمت وسیع ہے. اے اللہ تیری رحمت، ہم یقین ایمان لاتے ہیں تیری رحمت بہت وسیع ہے، اپنی رحمت میں ہمیں لے لے، اپنی رحمت سے محروم نہ فرما ہم سب کی پوری انسانیت کی. اے اللہ مغفرت فرما، مغفرت کے اسباب اے اللہ ہمارے اندر زندہ فرما، ہماری دعا کو اپنے فضل سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.